تفسير سورة قصص مکی سورت ہے، اس کی 88 آیات اور 9 رکوع ہیں، حروف کی تعداد 5800، کلمات ہیں 441، اور اس سورت کا نام وقصہ علیہ القصص جو ہے آیت نمبر 25 سے لیا گیا ہے، اس کے اس فقرے سے وقصہ علیہ القصص. تو قصص کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لغت کے اعتبار سے ترتیب بار واقعات بیان کرنا. تو یہ جو نام ہے اس کا، اس سورت کا عنوان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے یہ مفصل بیان ہوا ہے، تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اس کا گویا کہ یہ علامتی نام نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ جو ہے وہ قصے کی مناسبت سے اس کا نام جو ہے وہ رکھا گیا. اچھا، زمانہ نزول کے اعتبار سے ترتیب کیا ہے؟ پہلے سورت شعراء، سورت نمل، اور پھر سورت قصص جو ہے وہ نازل ہوئی. تو جس طرح سے جو ہے وہ زمانی ترتیب ہے، مصحف میں بھی اسی ترتیب سے ہے. آپ نے پہلے سورت شعراء پڑھی، پھر سورت نمل پڑھی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سورت قصص آپ نے پڑھی. تو اگر آپ ان تینوں سورتوں میں جو موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے اجزاء بیان ہوئے ہیں ان کو آپ اکٹھا کریں، تو وہاں مل کر ایک پورا قصہ بن جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے، سورت شعراء میں نبوت کا منصب قبول کرنے سے معذرت کرتے ہوئے وہ کیا کہتے ہیں کہ میرے ذمے جو ہے وہ ایک جرم بھی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں. اور اس میں آپ جو ہیں مزید اس کی پھر تفصیل جو ہے وہ پڑھتے ہیں. پھر سورت نمل میں آپ پڑھتے ہیں کہ وہ جا رہے تھے یکایک، راستے میں ان کو پھر روشنی نظر آئی، آگ ہے نا، تو گویا کہ وہ سفر میں ہیں. تو پہلے قتل ہے، پھر قتل کرنے کے بعد جو ہے وہ سفر کرتے ہیں، پھر وہاں جو ہے وہ جب رہتے ہیں تو جب وہاں سے واپس آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ نبی بنا دیتے ہیں. اچھا، اس میں جو موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے بارے میں اگر آپ غور کریں تو کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قریباً، ان کا جو نام ہے قریباً تقریباً تقریباً 124 دفعہ آیا ہے قرآن میں مختلف انداز میں، اور یہ پانچ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں. یہ پہلے رسول ہیں جنہیں مستقل شریعت عطا ہوئی اور کتاب دی گئی. بڑے صاحب جلال پیغمبر تھے، آپ کی پیدائش، آپ کی تربیت موجزانہ انداز میں ہوئی. اور کن دنوں میں ہوئی؟ جن دنوں جو ہے وہ فرعون مصر جو تھا وہ بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کرا دیتا تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصل مشن کیا تھا؟ کہ ایک طرف جو ہے وہ بنی اسرائیل کو آزاد کرائیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ فرعون جو ہے اس کو توحید کی دعوت دیں کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے. اور جو ہے اہم بات جو ہمارے لیے جو بہت اہم ہے وہ کیا تھی، کہ اگر آپ جو ہے وہ غور کریں بنی اسرائیل کے حالات پر، تو کیا بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ بنی اسرائیل کا ذکر بھی قرآن میں بڑی تفصیل سے ملتا ہے، بار بار ملتا ہے، ہے نا؟ تو اس کی کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ ایک طویل زمانے تک اس نے حکومت بھی کی، بہت سے پیغمبر اس میں آئے، بہت سی معجزات اور نعمتوں سے اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے نوازا، اور یہ قوم جو تھی پھر اس کے بعد غلام بن کر جو تھی غلامانہ زندگی بسر کرتے کرتے ان کے اندر جو ہے وہ اعتماد نہیں تھا، اور جیسے ایک اطاعت کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ نہیں تھا، یہ بہادر نہیں رہے تھے کیونکہ حاکم نہیں رہے تھے، بہت عرصہ حاکم نہیں رہے، تو مظالم سہتے سہتے یہ بہت زیادہ بزدل بھی ہو چکے تھے. تو اب جو ہے بزدل قوم کو بہادر بنانا، اس کو جو ہے یاد دلانا کہ تم کون ہو، اس کو جہاد پر آمادہ کرنا، اور اس کو جو ہے وہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ سکھانا. تو یہ چیزیں ساری بڑی اہم ہیں، اور آپ موسیٰ علیہ السلام کے کردار میں مختلف انداز میں آپ اس کو پڑھتی ہیں. یہاں پر آپ اس بات کو بھی سمجھتی چلی جائیں کہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو اتنی تفصیل سے آیا ہے دوسرے انبیاء کی نسبت، تو اس کی وجہ کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے تھے اور قریش کو دین کی دعوت دے رہے تھے، اور آپ کے حالات بھی بڑے سخت تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے حالات اس سے بھی زیادہ سخت تھے. کیوں موسیٰ علیہ السلام کے حالات زیادہ سخت تھے؟ کہ فرعون جیسے مغرور اور سرکش اور فوراً بھڑک اٹھنے والے جو حاکم ہیں، ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو، اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ دعوت رسالت کے لیے بھیجا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب کون تھے؟ آپ کی اپنی ہی قوم کے لوگ. آپ قریشی کا ایک فرد تھے، موسیٰ علیہ السلام غلام قوم کا ایک فرد تھے. آپ سوچیں کہ طبقاتی تقسیم جو ہے اس کی کشمکش میں رہتے ہوئے غلام قوم میں سے ایک فرد اٹھتا ہے اور رسول جو ہے وہ اور جا کر پیغام دیتا ہے، تو کتنا فرق ہے نا. اور پھر کیا کرتا ہے؟ فوراً مطالبہ کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ بنی اسرائیل جو ہے اس کی رہائی کا مطالبہ ہے. تو اب موجودہ زندگی میں، موجودہ دور میں بھی آپ دیکھیں کہ کچھ قومیں جو ہیں وہ فاتح ہیں، کچھ قومیں مفتو ہیں، کچھ حاکم ہیں، کچھ غلام ہیں، متی ہیں، اور پھر غلام قوموں کا فاتح قوم اور جو حاکم قوم ہیں ان کے قبضے سے نکلنا، آزادی کو حاصل کرنا کیا ہے؟ جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہے، بڑا مشکل ہے نا. تو اللہ رب العزت جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تسلی دے رہے ہیں، مسلمانوں کو جو ہے وہ تسلی دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ گو اے مسلمانوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے حالات بھی سخت ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے حالات اس سے بھی زیادہ سخت تھے، اس سے بھی زیادہ شدید تھے. تو بشارت کیا ہے؟ کہ مارکہ حق و باطل میں آخر اللہ تعالیٰ پیغمبر کو اور ایمان لانے والوں کو جو ہے وہ کامیاب کرتا ہے اور دشمن تباہ و برباد ہو جاتا ہے، خواہ وہ فرعون جیسا ہی کیوں نہ ہو. تو اس طرح جو ہے وہ سورت قصص جو ہے اس کو آپ مضمون کے لحاظ سے دو حصوں میں تقسیم کر سکتی ہیں. ایک جو ہے، ایک حصے میں کیا ہے کہ فرعون کے ساتھ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا معاملہ، اور دوسرا حصہ جو ہے اس میں بنی اسرائیل کے ساتھ. اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاسمیم یہ حروف مقطعات ہیں، یہ موزہ ہے، قرآن مجید انہی کلمات سے مل کر بنا ہے، اور حروف مقطعات کے معنی یہ ہیں کہ وہ حروف جو الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، لیکن اس کے معنی اللہ رب العزت ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی. تلک جو ہے اسم اشارہ وعید ہے، ہے نا. تو یہاں پہ تلک کیوں آیا؟ حاضر ہی کیوں نہیں آیا؟ قرآن کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ ہیں آیات، آیت کی جمع آیات، کہ یہ ہیں آیات. ویسے تو جو آیات نشانی کو کہتے ہیں وہ کائنات کے اندر بھی ہیں، دلائل جو ہیں اللہ کسی پیغمبر کو جو دیتا ہے معجزات، وہ بھی آیات ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے معجزات ہیں، معجزات میں سے ہیں. اور یہ ہیں آیتیں الکتاب المبین، روشن کتاب کی. اب آپ دیکھیں کہ کتاب میں کو الکتاب کہہ کے خاص بات ہے کہ خاص کتاب کی آیتیں ہیں، کوئی معمولی نہیں ہیں. اور پھر المبین کی صفت آ گئی، جو خود روشن ہے اور دوسروں کو روشن کرنے والا ہے. لازم اور متدی کے معنی یاد رکھیں، جو خود واضح ہے اور دوسروں کے جو شکوک اور شبہات ہیں ان کو بھی دور کرنے والا ہے، واضح کرنے والا ہے. تو اللہ رب العزت قرآن مجید کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ آیات جو آپ کو وحی کی جاتی ہیں یہ کتاب واضح کی آیات ہیں، یہ آیات کھلی کتاب کی آیات ہیں، آتی کہاں سے ہیں؟ نتلو علیکا، ہم تلاوت کرتے ہیں آپ کے اوپر، علیکا آپ کے سامنے۔ تو ان آیات کو اتارنے والے، ان کو نازل کرنے والے، ان کو سنانے والے ہم ہیں۔ نتلو نون ہم کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اس کو جو ہے وہ استعمال کیا، ہم تلاوت کرتے ہیں، ہم سناتے ہیں، علیکا آپ پر۔ کون کہتا ہے کہ آپ کسی سے سیکھ کر آتے ہیں؟ کون کہتا ہے کوئی آپ کو آ کر سکھا جاتا ہے؟ نا نتلو علیکا، ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر، من نبائی۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں من جو ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ سے کے، یعنی من کچھ کے معنی میں آیا ہے، من تبیز کے لیے ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کوئی چیز کل، یہاں پہ کیا ہے کہ من نبائی، خبروں میں سے کچھ، تو نبا بڑی خبر کو کہتے ہیں۔ تو ہم جو ہیں ہم آپ کو سناتے ہیں کچھ خبریں، کچھ احوال، کچھ حالات، بڑے بڑے حالات، بڑی اہم اہم خبریں۔ کون سی خبریں؟ موسیٰ و فرعون، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کچھ خبریں، کچھ حالات، احوال ہم آپ کو سناتے ہیں، بالحق کی، اور جب جو ہم آپ کو سنائیں گے وہ ہوگا حق، حق کے ساتھ، تحقیقی، صحیح، ٹھیک۔ ایسا نہیں ہے کہ بنی اسرائیل میں کچھ چیزیں جو تھی وہ رواج پا گئی تھی، اور پیغمبروں کے حالات میں، ان کے کردار میں، ان کے مشن میں انہوں نے کافی تبدیلی کر لی تھی۔ تو اللہ رب العزت جو ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو جو خبر سنائیں گے وہ کیا ہے کہ حق کے ساتھ۔ اور اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی قوموں کے واقعات، پچھلے پیغمبروں کے حالات جو تھے وہ سنایا کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں سورۃ یوسف میں بھی اگر آپ پڑھیں آیت نمبر 3، نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ تو وہاں پہ بھی کیا بات پتا چلی کہ ہم آپ کے سامنے بہترین جو ہے وہ قصوں میں سے بہترین قصہ بیان کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے۔ تو کیا بات پتا چلتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، آپ کو کوئی آ کر سکھا نہیں جاتا تھا، اور آپ اللہ کے سچے نبی تھے، سچے واقعات جو تھے اللہ رب العزت آپ پر نازل کرتے تھے۔ آپ کسی کے شاگرد نہیں تھے، کوئی آپ کا استاد نہیں تھا، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو سکھاتے ہیں۔ کیوں سکھاتے ہیں؟ کیوں آپ کو سناتے ہیں؟ لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس کے معنی کیا ہیں کہ ایمان رکھنے والوں کے لیے یہ جو واقعہ ہے نا فائدہ دے گا۔ کیا واقعہ؟ یعنی یہ جو واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون کا، موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا، یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور وحی کے بغیر صدیوں پہلے کا واقعہ آپ نہیں سنا سکتے تھے، ہے نا؟ ناممکنات میں سے ہے۔ تو یہ واقعہ سنانا موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا، کہ پیارے رسول مکہ میں سنا رہے ہیں صدیوں پہلے کا واقعہ جو حق ہے، سچ ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ آپ پر جو قرآن بھیجی گئی وہ سچی کتاب ہے، قرآن موزہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 پر غور کریں تو کیا پتہ چلتا ہے، ایک طرف قرآن کی حقانیت اور قرآن کی عظمت اور اہمیت کا اقرار ہے، اور دوسری طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے نا اس کے اوپر دلیل دی گئی ہے۔ اچھا، وہ واقعہ کیا تھا؟ اِنَّ فِرْعَوْنَا، یقیناً فرعون نے अला सरकशी कर रखी थी। आपको पता ही है आयन लाम वाओ के मानी क्या होते हैं, बुलंदी है ना, उलू इख्तियार करना, बुलंदी इख्तियार करना। तो फिरौन जो था उसने क्या किया हुआ था, वो चढ़ रहा था, बुलंदी पे जा रहा था। कहाँ चढ़ रहा था, फिल अर्दी में जमीन, और जमीन कौन सी थी जहां फिरौन बस रहा था, बात था मिस्र की जमीन। के फिरौन ने मिस्र में जुल्मो सितम का बाजार गर्म कर रखा था। फिरौन अपने आप को बड़ा माबूद जो है वो कहलाता था, वो खुदा बन बैठा था, और बंदों का जो है बंदों को उसने अपना गुलाम बना रखा था। और फिरौन जो है क्या करता था कि मिस्र की सरजमीन में इतना चढ़ा हुआ था, इतना फसाद करता था। आप सोचें कि था वो बंदा और खुदा बन गया, और फिर बंदों के साथ उसका सलूक कैसा था, वजाला अहला, और इसने बना रखा था वहां के रहने वालों को शियान, ग्रोह ग्रोह है ना, ये शिया तो उनकी जमा है, और वैसे मानी जो होते हैं मशहूर होना होना फैलना। तो यहां फिर इसके मानी क्या है कि उसने लोगों को फैला रखा था, उसने लोगों को ग्रोह ग्रोह में तकसीम कर रखा था, गोया के उसने वो इस पॉलिसी पे अमल करता था डिवाइड एंड रूल, कि लोगों को आपस में लड़ाओ, लोगों के अंदर उसने तबकाती कश्मकश पैदा कर रखी थी। जैसे आप देखें हिंदुस्तान में क्या है कि जो हिंदू हैं उनमें भी एक तबकाती तकसीम है, कौन वो ब्राह्मण है या वो कौन सा है, कौन ऊंचे दर्जे का है, कौन नीचे दर्जे का है ना। तो बास कौमों में जो है वो तबकाती तकसीम होती है नस्ली एतबार से भी। तो इसकी सियासी पॉलिसी क्या थी, कैसे ये आला यानी सर कैसे चढ़ रहा था, कैसे बुलंदी पर था कि इसने जो है वो अपनी रियाया में जो है वो तबकाती तकसीम की हुई थी। और एक थी इसकी अपनी कौम जो मिस्र के कदीम बाशिंदे थे, उन्हें कुप्ती कहते थे, बाद लोग इसे किप्ती भी बोलते हैं, कप्ती किप्ती। तो ये बड़ा मुअज्जज तबका था, और कैसे पता चलता था ये मुअज्जज है कि जितने भी सरकारी मनासिब थे वो इनको मिलते थे, हुक्मरान होने के नाते इनके हकूक की जरूरत से ज्यादा निगहदाश्त की जाती थी, हकूक भी इनको, रियायतें भी इनको, ओहदे भी इनको। और दूसरे थे बनी इसराइल, जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने से तकरीबन 400 साल से यहां कराकर यहां आकर आबाद हुए थे। मिस्र में बनी इसराइल के लोग कब आए थे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में, और आप सोचें 400 साल से तो यहां आकर आबाद थे, और उस वक्त वो हुक्मरान कौम की हैसियत से आए थे। क्यों, यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे वो हाकिम थे। लेकिन एक सदी बाद ही जब इनकी जो थी इनके अंदर दीनी जवाल आया, इखलाकी जवाल आया, ये लोग फिरकों में बट गए, तो अल्लाह ने इनसे हुकूमत छीन ली। फिर इन पर कौन हाकिम हो गए, मिस्री कौम इन पर हाकिम हो गई। अब उन्होंने जो है बनी इसराइल को अछूत और शूदर, अछूतों और शूदरों का सा इनके साथ सुलूक किया। माशरे में कोई इज्जत नहीं थी, कोई सरकारी ओहदा इनको मिल नहीं सकता था, और जो भी हुक्मरान कौम थी, हुक्मरान कौम के घरों के अंदर बनी इसराइल की औरतें जो थी वो क्या करती थी, इनके घरों का कामकाज करती थी आकर। और बनी इसराइल के लोग भी, मर्द जो थे ना, वो भी मिस्र के जो थे, वो जो मुअज्जज ये तबका था, कप्ती तबका जो फिरौन का तबका था, मर्द भी इनके घरों में गुलाम थे, मुलाजिम थे, औरतें भी और मर्द भी। तो आप देख लें, आप अंदाजा करें कि सियासी हालात कैसे थे, आप अंदाजा करें माशरती हालात कैसे थे, इससे आप अंदाजा करें मौशी हालात कैसे थे, इखलाकी और दीनी हालात कैसे थे। क्योंकि जब कोई कौम जो है वो किसी की जो है वो मतहत हो जाए, मगलूब हो जाए, तो फिर जहन भी गुलाम हो जाते हैं, फिर कल्चर, सकाफत, जबान, सारी चीजों पर जो फाते कौम है उसके असरात आने लगते हैं। तो जैसे कि आप आज भी अगर दुनिया के हालात का आप जायजा लें, कि जो कौमें रूल कर रही हैं तो उन कौमों का कल्चर, उनकी जबान, उनकी सकाफत जो है वो बहुत तेजी से फलती है, फैलती है। जैसे अमेरिका के बारे में आता है, अमेरिका के मौरखीन हिस्टोरियन जो हैं वो अमेरिका के बारे में कहते हैं कि अमेरिका जो है, अमेरिका की तारीख ऐसे जैसे कि एक मेल्टिंग पॉट, और डिफरेंट नेशन और जो मुख्तलिफ कौमें हैं वो मुख्तलिफ औकात में अमेरिका में जब आती हैं तो क्या होती हैं कि उस पॉट के अंदर दाखिल होती हैं, जब बाहर होती हैं तो उनका रिलीजन, उनका कल्चर, उनकी सकाफत, उनकी जबान, उनकी वैल्यू सब कुछ उसके अंदर मेल्ट हो जाती है, स्पॉट के अंदर। और बाहर निकलती हैं तो फिर जो अमेरिकन का रंग ढंग है उसको वो अपना लेती हैं, क्योंकि वो रूल कर रहा है। आप इससे अंदाजा करें इस बात का, इन्ना फिरौना अला फिल अर्दी वजअला अहलहा शियान, और उसके लोगों को उसने ग्रोह ग्रोह बना रखा था। यस्तदइफु ताइफतम मिनहुम, यस्तदइफु का रूट क्या है? दाद ऐन फा, और इसके मानी क्या होते हैं? ज़ौफ, कमजोर, और अगर शुरू में यासीन ता आ जाए तो कमजोर बना देना या कमजोरी मांगना। तो यस्तदइफु पे उसने जो है वो कमजोर बना रखा था, कमजोर बना रखा था ताइफतम मिनहुम, एक फिरके को इनमें से, यानी बनी इसराइल मुराद हैं। और बनी इसराइल कभी बड़ी अफजल कौम थी, है ना, पैगंबरों की औलाद में से, कभी हुकूमत भी की, लेकिन अब क्या था कि फिरौन की गुलाम थी और फिरौन के जुल्म और सितम का निशाना बनी हुई थी। फिरौन क्या करता था? यस्तदइफु ताइफतम मिनहुम, ताइफा से मुराद कौन है? बनी इसराइल पे इनके एक फिरके को इसने कमजोर बना रखा था। युज़बिहु अबनाअहुम, और कैसे कमजोर किया था? वो ज़िबा करता था इनके लड़कों को। और यहां पे आप देखें युज़बिहु, वो ज़िबा कर डालता था इनके बेटों को। यस्तहयी निसाअहुम, और जिंदा छोड़ता था इनकी औरतों को। तो इससे जो है वो इस बात का अंदाजा होता है कि उस वक्त बनी इसराइल के हालात कैसे थे। कि आप सोचें कि फिरौन इतना जुल्म करता था कि इनके बेटों को ज़िबा करवाता था। क्यों उसने ज़िबा करवाया? कहते हैं इसकी जो है वो दो वजूहात थी। एक तो ये थी कि फिरौन ने एक ख्वाब देखा था, परेशान कुन ख्वाब था, उसने नजूमियों को बुलाया, नजूमियों से उस ख्वाब की उसने ताबीर पूछी, और नजूमियों ने क्या उसकी ताबीर बताई कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले एक बच्चे के हाथों फिरौन की हलाकत होगी और इसकी सल्तनत का खात्मा हो जाएगा। अब उसका हल इसने ये निकाला कि हर पैदा होने वाला इसराइली बच्चा कत्ल कर दिया जाए। क्यों? जो भी वो काहिन वगैरह थे ना, जो भी नजूमी थे, उन्होंने यही बात बताई थी। और दूसरा जो है, कहते हैं कि जैसे बनी इसराइल आपस में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के खलील थे, बनी इसराइल के लोग आपस में उनकी एक पशीन गोई का तस्करा किया करते थे कि एक इसराइली नौजवान के हाथों मिस्र की सल्तनत की तबाही हो जाएगी। बनी इसराइल के लोग जो थे वो ये इस बात का तस्करा करते थे, तो किसी तरह ये बात फिरौन तक भी पहुंच गई। तो बहरहाल अब बात ये हो कि बनी इसराइल जो थे वो जो पशीन गोई का जिक्र करते थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, ये वजह हो या फिर फिरौन का जो ख्वाब है उसकी वजह हो। तो अब उसने जो है क्या किया, उसने सोचा कि ये जो उसका ख्वाब है, उस ख्वाब को जो है वो पाए तकमील तक ना पहुंचने दिया जाए। तो उसके लिए उसने जो है बड़ी ही एक जालिमाना किस्म की, वहशियाना किस्म की जो है उसने पेशकदमी की, पेशबंदी की, एक इकदाम किया। और इकदाम क्या था? ए उसने सोचा کہ اگر ایک بچہ جو کبھی بڑا ہوگا اور پھر میری حکومت کا تخت جو ہے وہ الٹے گا تو کیوں نہ میں بنی اسرائیل کے تمام بچوں کو قتل ہی کرواتا رہوں. تو اس نے یہ حکم دے رکھا تھا اور جلاد تھے اس کے ہاں, اور جو ہی وہ خبر رکھتے تھے کہ کس گھر میں بچہ جو ہے وہ بیٹا پیدا ہوا ہے, اور پھر پولیس کے لوگ آ کر پکڑ کر لے جاتے تھے اور پھر اس کو جو ہے وہ ان بچوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا. تو بچوں کو فرعون نے جو ہے وہ مروانا شروع کر دیا. اور دوسری اس کی ظلم کی بات کیا تھی کہ عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا, اور آپ دیکھیں کہ عورتوں کو کسی بھی قوم کی عورتوں کو غلام بنا لیا جائے تو یہ اس قوم کے لیے تذلیل کی انتہا ہوتی ہے. تو عورتوں کے ساتھ جو بھی چاہے سلوک کیا جائے, ان سے کام لیا جائے. انہو کان من المفسدین, بلا شبہ وہ تھا مفسدوں میں سے. تو کون تھا جو مفسدوں میں سے تھا؟ فرعون. آپ دیکھیں یہاں پر اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ مفسدین میں سے تھا. مفسد کی جمع ہے مفسدین, اور اس کے معنی کیا ہے کہ فساد کرنے والوں میں سے تھا. دنیا میں جو اس کا جو قتل و غارت کا اس نے بازار گرم کر رکھا تھا, اور زمین میں اس نے جو سر اٹھایا ہوا تھا, جو باغیانہ اس کی روش تھی, اس کا اصل مقام تو بندگی کا مقام تھا. یہ بندگی کے مقام سے اٹھ کر اس نے خود مختاری کا مقام جو ہے وہ اختیار کیا. اس نے جو ہے خداوندی کا روپ دھار لیا, متحت ہونے کی بجائے بالا دست بن گیا, اور جبار اور متکبر بن کر ظلم ڈھانے لگا. اگر آپ جو ہے پچھلی ساری باتوں کو دیکھیں, یہ جو آیت نمبر 3, یہ آیت نمبر 4 میں پوری تو تفصیل ہے. پہلے علا کہا, پھر دوسری بات کہی کہ وجال اعلی شیئن, تیسری بات یستدف طائفۃ منہم, چوتھی بات یذبح ابناہم ویستحیی نساءہم. تو یہ 3-4 باتوں کو اکٹھا کر کے اگر کہا جائے تو کیا ہے, انہ کان من المفسدین, کہ وہ بلا شبہ تھا فسادی لوگوں میں سے. تو فساد کیا ہوتا ہے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے جو حقوق رکھے ہیں جو بندوں کے, اگر کوئی ان کو توڑ دے, اگر کوئی ان کو ادا نہ کرے تو وہ سرکش بن جائے, تو وہ ہوتا ہے فسادی. تو وہ فسادی لوگوں میں سے تھا. اور آپ سورۃ البقرہ کو بھی اگر یاد کریں تو وہاں پہ بھی آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ یسومونکم سوء العذاب, اس کا ہمیں جو ہے وہ پتا چلتا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ فساد کرتا تھا. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنُرِيدُ, اور ہم ارادہ کرتے تھے, اور ہماری یہ چاہت ہوئی. نُرِيدُ ہمارا ارادہ, کس کا؟ اللہ کا ارادہ. کیا تھا اللہ تعالیٰ کا؟ اَنَّ مُنَّا, یہ کہ ہم کرم فرمائیں, یہ کہ ہم احسان کریں, عَلَى الَّذِينَ, ان لوگوں پر جو استدعفو, یہ مضارع مجھول ہے اور باب استفعال سے ہے. باب استفعال سے اگر کوئی آتا ہے تو کیا معنی ہوتے ہیں اس کے؟ مانگنے کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں نا, جیسے استغفار ہے نا, استخارہ بھی جو ہے وہ اس سے ہے کہ خیر مانگنا, مشورہ کسی سے مشورہ کیا جائے, یا پھر یہ کہ مغفرت طلب کی جائے, تو اس کے لیے. اچھا پھر کیا ہے یہاں پہ؟ استدعفو, جن کو بے حد کمزور کر کے رکھا گیا تھا. یعنی فرعون چاہتا ہی یہ تھا, اس نے یہ بات عام کر رکھی تھی کہ بنی اسرائیل جو ہے نا وہ کمزور ان کو کرنا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر کسی قوم کے لڑکوں کو قتل کروا دیا جائے, اگر کسی قوم کو کہا جائے کہ اس کو سرکاری مناصب نہیں مل سکتے, اعلیٰ عہدے نہیں مل سکتے, ہے نا, آج بھی ہماری بعض قومیں جو ہیں, جو طاقتور قومیں ہیں, ان کے ہاں یہ چیز ہے کہ لینے دینے کے قانون اور باٹ بڑے مختلف ہیں. اسی طرح عہدے ہیں, مناصب ہیں, رعایتیں ہیں, وہ ان کو حاصل نہیں ہوتی جو کہ عام لوگ ہوتے ہیں, وہ خواص کے لیے مختص ہوتی ہیں. اور آپ دیکھ لیں اسی طرح, جیسے میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ مثلا آپ دیکھیں کہ جیسے فریڈم کے لیے لڑنا, آزادی کے لیے لڑنا, یا پھر یہ کہ جو طبقاتی کشمکش ہے اس کو ختم کرنے کے لیے لڑنا, تو جدید دور میں بھی جو ہے کوئی لڑا. کون لڑا؟ نیلسن منڈیلا. وہ لڑا, اور اس کا پھر کیا فائدہ ہوا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے اسکول آف لا نے اس کو جو ہے وہ فریڈم ایوارڈ دیا. है ना, क्यों अवार्ड दिया? इसलिए कि जेल में रहते हुए वो लड़ा, और उसका जो है वो मकसद क्या था, उसका मकसद ये था, क्योंकि दो तरह के अमेरिका के अंदर स्कूल थे, ब्लैक पीपल जो थे वो, जहां पे वाइट पीपल जो थे वो तालीम हासिल करते थे, वो लोग वहां पे तालीम नहीं हासिल कर सकते थे। आप सोचें कि नस्ली जो है वो तबकाती कश्मकश, तबका जो है ना, अब आप देखें कि जदीद कौम है, तरक्की याफ्ता है, दूसरों के हकूक की बात करने वाली है, लेकिन वहां पर भी ये था कि तालीम जो थी वो काले ब्लैक लोगों के लिए और जो वाइट थे उनके लिए एक जैसी नहीं थी। तो बच्चों की मखलूत तालीम जो है उसको राइज करने के लिए एक फ्रीडम अवार्ड है। इसी तरह नेल्सन मंडेला ने अपने मुल्क की आजादी के लिए जेल के अंदर से तारीखी जिद्दोजहद की, तो नेल्सन मंडेला ने अपने मुल्क की आजादी के लिए की, उसको मिला, और एक अवार्ड था जो फ्रीडम अवार्ड था, स्याह और सफेद फार्म बच्चों की मखलूत तालीम के लिए था, ये एक अलग अवार्ड था। और इसी तरह एक तीसरा अवार्ड है जो इफ्तिखार चौधरी को दिया, और ये भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लॉ ने दिया, 153 फैसलों का जायजा लेकर ये भी दिया गया, ये पाकिस्तान का, क्योंकि उसने जो है वो जस्टिस किया। तो अब यहां पर जो है क्या बात हमारे सामने आ रही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि जिन्हें जमीन में बेहद कमजोर कर दिया गया था, तो एक तरफ थी फिरौन की तदबीर, फिरौन की चाल क्या थी कि तबकाती कश्मकश और उनको कमजोर करके रखना, और अल्लाह ताला की चाल क्या थी, अल्लाह ताला ने क्या तदबीर इख्तियार की, فَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّا, और हमने ये इरादा किया कि हम एहसान करें, ये अल्लाह का एहसान था बनी इसराइल पर, अल्लज़ीना उन लोगों पर, नस्तु देफू फिल अर्दी, जिन्हें जमीन में बेहद कमजोर करके रखा गया था, وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً, और हमने क्या इरादा किया कि हम उन्हें पेशवा बना दें। अब देखें इमाम नहीं बल्कि क्या है के अइम्मतन, के उन्हें जो है हम उन्हें सरदार बना दें, इमाम बना दें, कौमों का इमाम, अगर बनी एक होता है ना किसी एक को इमाम बनाना, तो कौमों में उनको इमामत दे दें, बनी इसराइल को पेशवाई अता करें, वनजअलहुमुल वारिसीन, और उन्हें वारिस बनाने का हमने इरादा कर लिया। अच्छा अब आप देखें कि यहां पर जो है वो वारिस बनाने से मुराद क्या है, कि बनी इसराइल जो कमजोर और गुलाम कौम थी, गरीब कौम थी, कोई इज्जत और वकार नहीं था, अल्लाह ताला ने उसको मशरिक और मगरिब का वारिस बनाने का फैसला किया। अब गौर करें इस बात पर, और उनको जो है वो मशरिक और मगरिब का हुक्मरान बनाने का फैसला किया, और पेशवाई और इमामत किस चीज की है, दीन का पेशवा उनको बना दिया जाए। और सूरत अल आराफ आयत नंबर 137 में आप ये बात जो है वो पढ़ चुकी हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इसराइल को कैसे ये नेमत जो है वो अता की, वअवरसनल कौम अल्लज़ीना कानू युस्तदअफून मशारिक अल-अर्दी वमगारिबहा अल्लती बारकना फीहा वतम्मत कलिमतु रब्बिकल हुस्ना अला बनी इसराइल बिमा सबरू فَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَسْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ, اور ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا مالک بنا دیا, اور زمین سے مراد شام کا علاقہ فلسطین کا ہے, وہاں پہ بنی اسرائیل کو غلبہ عطا کیا, حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ وہاں پر گئے نا, جب یوشع بن نون نے امالکہ کو شکست دے کر بنی اسرائیل کے لیے راستہ ہموار کر دیا تھا, تو اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا برکتیں دی کہ بکثرت انبیاء شام کے علاقے میں پیدا ہوئے, اور ویسے بھی ظاہری لحاظ سے بھی شادابی اور خوشحالی جو تھی وہ وہاں پہ تھی, تو ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی برکتوں سے اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے مالا مال کر دیا. تو گویا کہ یہاں پر بھی اسی بات کا ذکر ہے کہ ونج الحم امت ونج الحم الوارثین, اور ہم نے انہیں پیشوا بنانے اور انہیں وارث بنانے کا ارادہ کر لیا تھا. تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ جس کو اللہ رکھے اس کو کوئی چکھ نہیں سکتا, اور جس کو جو ہے وہ اللہ ہی رکھنا نہ چاہے پھر اس کو جو ہے وہ کوئی بچا نہیں سکتا. اور یہی بات آپ سورت یوسف میں بھی پڑھ چکی ہیں. اب سورت یوسف میں ہوا کیا تھا کہ ان کے بھائیوں نے جو ہے وہ مل کر یہ طے کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا جائے, ہے نا, وہ ہمیشہ کے لیے ان کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے تھے. لیکن اللہ رب العزت جو ہیں انہوں نے کیا کیا, کنویں سے نکال کر ان کو مصر کے تخت پر پہنچا دیا. تو اس سے جو ہے وہ کیا بات پتا چلتی ہے کہ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. اور انہیں خبر بھی نہیں تھی. اہل مکہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زندگی دوبر کر دی, مشکل کر دی, اور ان کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا. تو ان کے لیے کیا ہوا, فتح مکہ کے حالات پیدا ہو گئے, ان کو مدینہ میں اسلامی ریاست مل گئی, اور پھر اسلام جو تھا وہ غالب آیا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کیا پتا چلتی ہیں کہ یہ اللہ کی تدبیریں ہوتی ہیں. تو مشکلات, تکلیفیں, پریشانیاں جو ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوموں کو, افراد کو آزماتے ہیں, ان کو امامت دیتے ہیں, پیشوائی دیتے ہیں, اور پیشوائی سے مراد دینی پیشوائی اور امامت ہے, اور اس کے ساتھ ہی انہیں جو ہے وہ وارث بنانا, ان کو دنیا کی بھی برکتیں جو ہے وہ عطا کرنا. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, آپ یہ پڑھ بھی چکی ہیں, نیم کاف نون, یعنی اس سے اس کے معنی ہوتے ہیں جماؤ دینا, کسی کو کسی جگہ میں قوت دینا, اختیار دینا, کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ کیا کیا کہ ہم نے انہیں, تاکہ ہم انہیں قدرت دیں, تاکہ ہم انہیں جماؤ عطا کریں. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ, اور ہم انہیں جماؤ عطا کریں بنی اسرائیل کو, فِي الْأَرْضِ, زمین میں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ زمین سے مراد شام کی زمین ہے, جہاں وہ جو ہے وہ مصر کے جو بادشاہ فرعون تھا اور اس کے جو ساتھی تھے ان کے ہاتھوں وہ پٹ رہے تھے, رول رہے تھے, ذلیل ہو رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تاکہ ہم انہیں جو ہیں وہ قوت دیں, قدرت دیں, اختیار دیں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ, اور ہم دکھائیں فرعون کو اور حامان کو, وَجُنُودَهُمَا, اور اس کے لشکروں کو, اس کی فوجوں کو, اس کی آرمی کو, مِنْهُمْ, ان میں سے, مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ, جس سے وہ ڈر رہے تھے. اب آپ دیکھیں کہ فرعون اور پھر اس کے بعد ذکر ہے حامان کا, تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ فرعون اور حامان جو ہے اور اس کی آرمی, اس کو ہم دکھانا چاہتے تھے. اور حامان کون تھا, یہ فرعون کا وزیر تھا, ہے نا, یہ فرعون کا وزیر تھا. اور اللہ رب العزت جو ہے یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ فرعون اور حامان اور جو بھی ان کے تابے دار تھے, جو بھی ان کی فوج تھی, وجنوداہما, ان دونوں کی فوج, گویا کہ حامان کو بھی فرعون کی حکومت میں ایک بڑا ہی اہم عہدہ جو تھا وہ حاصل تھا. تو اللہ رب العزت اعلان کر رہے ہیں, اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ ہم ان کو, فرعون کو بھی اور حامان کو بتانا چاہتے تھے. اچھا, کس چیز جس سے وہ ڈر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل کو قوت اور اختیار ملے گا, تم نے انہیں ذلیل کر کے رکھا ہے. دوسری بات کیا ہے, ما کانو یحذرون, جس سے وہ ڈر رہے تھے. وہ کس چیز سے ڈر رہے تھے؟ انہیں یہ اندیشہ تھا کہ ایک اسرائیلی کے ہاتھوں, ایک اسرائیلی کے ہاتھوں فرعون کی اور اس کے ملک اور لشکر اور فوجوں اور اقتدار کی تباہی ہوگی. یہ اندیشہ تھا, اسی لیے تو اس نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا, اور حامان بھی اس کا ساتھی بنا ہوا تھا اور فوجیں بھی اس کی ساتھی بنی ہوئی تھی, ہے نا. تو فرعون کا جو یہ اندیشہ تھا, جو اس کا خواب تھا, تو فرعون کے اور اس کے ساتھیوں کی کیا کوشش تھی کہ بنی اسرائیل کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ وہ آئندہ سر اٹھانے کے قابل ہی نہ رہے, ان کی نسل ہی ختم کر دی جائے. اور اس خطرے کی روک تھام کے لیے بہت پاپڑ بیل رہا تھا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو, کسی کی کرسی کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو, لیکن تقدیر کبھی ٹل نہیں سکتی. تدبیر کے ہاتھوں, تدبیر جو ہے تقدیر کے ہاتھوں ہار جاتی ہے، تدبیر پر تقدیر غالب آ جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس کی تدبیر میں کوئی کمی تھی کہ بنی اسرائیل کے جتنے لڑکے تھے سب قتل کروائے جا رہے تھے اور سب اس کا اس میں ساتھ دے رہے تھے، لیکن ہم نے کیا کیا، من امکنا لہم فی الارضی، اور یہ کہ ہم انہیں زمین میں قوت اور اختیار دیں، قدرت عطا کریں، بنی اسرائیل کو جماؤ دیں. انوریہ فرعون و حامانا، اور فرعون اور حامان و جنودہما، اور ان دونوں کی فوجوں کو، منہم ہیں جو بھی ان میں ان کی تھی، ما کانوا یحذرون، جس سے وہ ڈرتے تھے کہ کہیں بنی اسرائیل قوت نہ پکڑ جائیں، ہماری کرسی جو ہے ختم نہ ہو جائے، تخت چھن نہ جائے. واوحینا، اب دوسری طرف ہم نے کیا کیا، ہم نے وحی کی، ہم نے اشارہ کیا. تو وہ یا یہ خفیہ جو ہے دل میں بات کو ڈالنا، یعنی جیسے اشارہ کرنا. اور آپ کو پتا ہی ہے کہ وحی جو ہے ایک پیغمبروں کو کی جاتی ہے، اور ایک وحی کی قسم یہ ہے کہ جیسے کسی کو بھی جو ہے وہ کسی کے دل میں کوئی اشارہ جو ہے وہ ڈال دیا جائے، تو عام لوگوں کو کی جاتی ہے. اور آپ پیچھے پڑ چکی ہیں سورۃ نحل میں بھی آپ نے پڑھا نا کہ اللہ رب العزت نے شہد کی جو مکھی تھی اس کو بھی وحی کی. تو شہد کی مکھی اس کو وحی کی، اس سے مراد کیا ہے کہ شہد کی مکھی کو اللہ رب العزت نے اشارہ کیا، اس کو بتایا کہ کہاں سے شہد حاصل کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت جو ہے، اور کس کو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا. یہ اس کا یہ نہیں مطلب کہ جس کو وحی ہوئی تو وہ کوئی پیغمبر ہی تھا یا نبی تھی، اور ویسے بھی پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں وہ آدمیوں میں سے آئے ہیں، جتنے بھی رسول آئے وہ آدمیوں میں سے تھے، انسانوں میں سے تھے اور آدمیوں میں سے تھے، کوئی عورت بھی جو ہے وہ پیغمبر نہیں ہوئی، نبی نہیں ہوئی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی، یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈالی. یہ وہ وحی نہیں ہے جو انبیاء پر فرشتے کے ذریعے نازل کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. ان اردعی، کیسے دودھ پلاتی رہ. اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر جو لفظ ہے وہ کیا ہے، اردعی. تو ایک تو یہ کہ یہ آرڈر کا صیغہ ہے، واحد مؤنث ہے اور آرڈر کا صیغہ ہے، اور ہی کی ضمیر کس کو دودھ پلانا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو. تو اب یہاں پر اگر آپ غور کریں تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالی نے جو ہے یہ کہا کہ اس کو دودھ پلاتی رہ. فائزہ خفتی، پس جب تجھے خوف محسوس ہو، علیہ اس کے بارے میں، یعنی اس کی نسبت، کس کی نسبت، موسیٰ علیہ السلام کی نسبت، جب تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خوف محسوس ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، پھر اس کو ڈال دے دریا میں، پھر اس کو دریا میں بہا دینا. تو یہاں پر کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دو حکم دیے. پہلا حکم کیا ہے، اس کو دودھ پلاتی رہنا، جب پیدا ہو جائے تیرے پاس بچہ تو اس کو دودھ پلاتی رہے. دوسری بات یہ کہی کہ جب تجھے یہ خوف ہو کہ کہیں یہ دریا، یہ جو ہے اس کو بنی اسرائیل کے بچوں کو چونکہ قتل کیا جا رہا تھا تو کہیں فرعون کے لوگ آ کر پکڑ نہ لیں، اس کو قتل نہ کر دیں، بس پھر کیا کرنا، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اس کو یم میں بہا دینا. یم جو ہے نا، یا میم میم، پانی کے بڑے ذخیرے کو کہتے ہیں، پانی بہت زیادہ جب ہو تو پھر اس کو کیا کرنا، دریا میں بہا دینا، پھر تم اس کو جو ہے وہ پانی میں جو ہے وہ بہا دینا، دریا میں اس کو ڈال دینا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، تو دو حکم دیے ہیں اور دو چیزوں سے منع کیا ہے. دو چیزوں سے منع کیا کیا ہے، وَلَا تَخَافِي، اور کوئی خوف نہ کرنا، وَلَا تَحْزَنِي، اور کوئی رنج اور غم بھی نہ کرنا. اب آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت جو ہیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے یہ کہہ رہے ہیں، ان کو الہام کیا کہ उस वक्त तक दूध पिलाना जब तक के तुम्हें ये राज यानी किसी को पता नहीं चले जब तक के भी ये तेरे यहाँ बच्चा पैदा हो चुका है, क्योंकि जो ही राज जो है ये खुलेगा तो वो लोग पकड़ कर ले जाएंगे। जब तुझे जो है वो राज खुलने का खौफ हो फिर इसको जो है पानी में डाल देना, पानी में बहा देना। अच्छा अब जब तुम पानी में इसको डाल दो वला तखाफी, अब अंदेशा ना करना कि बच्चा जो है कहीं दरिया में डूब ना जाए, जाया ना हो जाए, इस बात का अंदेशा ना करना, इस बात का खौफ ना करना। वला ताजनी, और फिर गम भी ना करना। गम किस चीज का? अब बच्चा जो है वो माँ से जुदा हो जाए। अब गौर करें इस बात को कि उस वक्त फिर माँ का क्या हाल होता है ना, तो बच्चे की जुदाई का गम ना करना। बच्चे की जुदाई जो है इस पर कोई भी तुझे जो है वो रंज नहीं होना चाहिए। ये दो चीजों का अल्लाह ताला ने जो है उनको दो चीजों से मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को जो है वो मना कर दिया। और जो है वो ये बात पता चलती है कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने मूसा अलैहिस्सलाम को आता है बात कहते हैं 3 दिन दूध पिलाया, बात कहते हैं 3 महीने दूध पिलाया, तो उस वक्त तक बाहर जो है लोगों को पता नहीं था। फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने दो वादे किए, इन्ना रादू इलेकी, हम यकीनन इसे तेरी तरफ लौटाने वाले हैं, वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, और उसे अपने पैगंबरों में बनाने वाले हैं। अब यहां पे भी आप देखें कि रादून था, नून जो है वो इजाफत की वजह से गिर चुका है, रादून, हम इसे यकीनन तेरी तरफ रद्द करने वाले हैं, लौटा देने वाले हैं। तुझे गम किस चीज का? एक वक्त ऐसा होगा बच्चा तेरे पास फिर आ जाएगा। वजाइलूहु, और हम इसे बनाने वाले हैं, जाला से जाइल, ये जो है ये फाइल का सिगा है, इसम फाइल है, और हु की जमीर जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए आई है कि हम इसे बनाने वाले हैं, मिनल मुरसलीन, मुरसलीन में से, तो मुरसल भेजे गए में से, रसूलों में से, तो गोया के ये तो पैगंबर बनाया जाने वाला है। अब सोचे कितनी बड़ी खुशखबरी है, एक तरफ है कि इसको दरिया में बहा दे, आप सोचें माँ है बेटे को दरिया में बहा दूं, एक तरफ कत्ल है दूसरी तरफ दरिया है, अल्लाह ने उसके दिल में ये बात डाल दी है और अल्लाह का हुक्म है और उसके साथ अल्लाह का वादा है कि हम तुझे लौटा देंगे और बेशक इसको रसूलों में जो है वो बना देंगे। तो कहते हैं कि वैसे तो आपको अभी आगे आप पढ़ेंगे कि जल्दी मूसा अलैहिस्सलाम आपके पास आ गए, लेकिन जो रसूल बनाया जाना था ना, ये तकरीबन कहते हैं कि 40 साल बाद ये वादा पूरा हुआ। तो जरूरी नहीं कि कोई वादा फौरन पूरा हो जाए, जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा था कि खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं, आप मदीना में थे है ना, तो फिर जो है वो सुलह हुदैबिया का वाक्या पेश आया और आप जो है उस वक्त जो है वो तवाफ कर भी ना सके, उमरा कर भी ना सके, आपने ख्वाब देखा था कि उमरा कर रहे हैं ना, तो जरूरी नहीं कि फौरन जो है वो ख्वाब जो है वो पूरा हो जाए। तो इससे जो है क्या बात पता चलती है कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को दो जो है उनसे वादे भी किए। तो एक आयत है इसमें दो हुक्म हैं, दो से मना किया है और दो ही वादे किए हैं, दो ही खुशखबरियां हैं। फल तकतहु, फिर उसको उठा लिया, और यहां पर ये बात आप याद रखें कि यहां पर क्या कह रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत, उसको उठा लिया, तो लाम काफ तोए, इसके मानी होते हैं बिला कसद और बिला तलब, किसी चीज को पा लेना, गिरी पड़ी चीज को उठा लेना, इसको लुकता भी कहते हैं। लुकता क्या होता है कि ऐसे आप जा रहे हैं रास्ते में कोई चीज आपको गिरी पड़ी मिल जाए, आपको नहीं पता किसकी है, ना आपके जहन में कोई बात थी, आपको मिल गई लुकता, गिरी पड़ी चीज जो है उसको जो है वो उठा लेना। तो अब यहां पर भी क्या बात कही जा रही है कि फल तकाता हूं, फिर उसको उठा लिया, आलो फिर औना, फिरौन के घर वालों ने। अब यहां पर अब आप देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम की जो वालदा हैं, उन्होंने बच्चे को कैसे जो है वो पानी में बहाया, इसके बारे में हमें जो है वो क्या बात पता चलती है। यहां पे तो इतना ही है ना कि इसको पानी में बहा देना, सूरत ताहा में आप पढ़ चुकी हैं, اقذ فیہ فی التابوت فاقذ فیہ فی الیم، بچے کو ایک تابوت میں رکھ کر دریا میں ڈال دینا. اور بائبل اور تلمود میں پتا چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا بنایا اور اسے چکنی مٹی اور رال سے لیپ کر پانی سے محفوظ کر دیا، پھر اس میں موسیٰ علیہ السلام کو لٹا کر دریائے نیل کے سپرد کر دیا. اور آپ یہ بات یاد رکھیں، میں اس بات پہ سوچ رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ایمان جو تھا وہ کتنا مضبوط تھا، اللہ کے وعدے پر اسے کتنا یقین تھا، جیسے بی بی حاجرہ کو تھا. مکہ کے دامن میں، مکہ کے پہاڑوں میں، ریگستان میں، نہ انسان نہ پرندہ نہ پانی نہ کوئی نباتات، کوئی چرند پرند کچھ نہیں، اور ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر جا رہے ہیں اکیلے. اور پھر کہہ رہی ہیں کہ اچھا اگر یہ اللہ کا حکم ہے پھر میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کو کہا ابراہیم، اور پھر میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. اور بی بی یہاں پہ ام موسیٰ جو ہیں ان کا آپ کردار دیکھیں کہ میں اپنے ہاتھوں اپنے لال کو پانی کے سپرد کر دوں، دریائے نیل کی موجوں کی طغیانیوں کے سپرد کر دوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ سے بھی تو ڈھیروں وعدے کیے ہیں. کون کون سے وعدے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں ملے گا کیا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، جنت، جنت کا وعدہ جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ نعمتوں سے بھری ہوئی ہوگی. کہاں ہے وہ یقین جو ام موسیٰ کے پاس تھا؟ کہاں ہے وہ یقین جو بی بی حاجرہ کے پاس تھا؟ اب آپ بتائیں، جائزہ لیں آپ بھی اپنا اور میں بھی. اگر مجھے اور آپ کو جنت کے وعدے کا یقین ہو تو میری اور آپ کی زندگی ایسی نہ ہو جیسی کہ ہے، نہ ایمان نہ عمل صالح. اگر ایمان ہے اور عمل صالح ہیں اس درجے کے نہیں ہیں جو جنت میں داخلہ دلوا دے. میں اس بات پہ بھی سوچتی ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے حرام نہ کھاؤ، کہتے ہیں حرام نہیں کھائیں گے تجارت کیسے چلے گی؟ پٹرول پمپ جو ہے اس پہ جب تک لاٹو نہیں رکھیں گے اور پک کے سینڈوچ نہیں ہوں گے ہمارا تو سٹور ہی نہیں چل سکتا، ہمارا تو پٹرول پمپ ہی نہیں چل سکتا. ہمیں وہ یقین نہیں ہے، اور یقین نہیں ہے تو تذلیل ہے آج وہی جو بنی اسرائیل کے اندر تھی. آج امت مسلمہ ذلیل ہے، آج دعائیں قبول نہیں ہوتی، آج مسلمانوں میں لیڈر نہیں ہیں، نسلوں کی نسلیں مسلمانوں کی جو ہیں برباد ہو رہی ہیں اور ختم ہو رہی ہیں، عورتوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، خون مسلمانوں کا پانی سے زیادہ سستا ہے. آئیے اپنی گودوں میں جو ہے پھر سے فاتح پیدا کریں. کسی نیپولین نے کہا تھا نا، تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. تو ماؤں کے اندر ایمان ہو، ایمان میں یقین ہو، ایقان ہو، اور ایقان اس بات پر کہ میرے رب نے جو کہا ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ میرا رب جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس کا نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس کی باتیں جھوٹی نہیں ہو سکتی. آئیے وعدوں کو دل کے اندر ڈالیں اور پھر ان وعدوں کو سچ سمجھتے ہوئے رات کو دن بنا دیں، دن کو رات بنا دیں، محنت کریں، مشقت کریں جیسی کہ کرنے کا حق ہے. اور صحابہ کرام کو اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدوں پر یقین تھا، سچا یقین تھا. انہوں نے شراب کے پیالے توڑ دیے تھے، سوچا نہیں تھا کہ کیسے چھوڑیں گے، نشہ ہے. بعض لوگ چائے کی خاطر روزہ نہیں رکھتے، سگریٹ کی خاطر کہتے ہیں روزہ، پھر کیسے رکھیں گے. اور بیبیوں نے، عورتوں نے اگلے دن جو ہے ان کے اوپر جو تھے وہ دوپٹے تھے، جب یہ حکم آ گیا کہ وہ اپنے سینوں پر اوڑھنیوں کو ڈال لیں تو پھر کیا تھا، اگلے دن مسجد نبوی میں کوئی عورت ایسی نہیں تھی کہ جس کے اوپر اوڑھنی نہ ہو. میں اور آپ کہاں ہیں لوگوں؟ اسلام کہاں ہے؟ ایمان کہاں ہے؟ کردار کہاں ہے؟ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. کہانی سمجھ کر آگے نہ گزر جائیے، ام موسیٰ کا ایمان پیدا کریں، سمندر کی لہروں کے سپرد کر دیا بیٹے کو. ہم تو مسجد بھیجتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پھر کہیں ملا کا جو ہے نا ہم پر الزام نہ لگ جائے. ہم تو سکارف اوڑھتے ہوئے، داڑھی رکھتے ہوئے، پائنچوں جو ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں پھر جاب ملے گی کہ نہیں، پتہ نہیں پھر دنیا برباد ہوگی ہو جائے گی، پتہ نہیں پھر رشتہ ملے گا کہ نہیں، پتہ نہیں پھر ہوگا کیا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ بیوی جو ہے، وہ جو بیوی ہے جو ام موسیٰ ہے، وہ سمندر کی لہروں کے سپرد کر چکی ہے اپنے بیٹے کو. فلتقطہ، پھر اس کو اٹھا لیا، گرا پڑا سمجھ کر. کس نے اٹھایا؟ آل فرعون، فرعون کے گھر والوں نے. لیکون لہم عدوا وحزنا، لیکون تاکہ ہو لہم ان کے لیے عدوا دشمن، وحزنا اور رنج کا باعث. اب جب یہ تابوت، یہ صندوق بہتا بہتا فرعون کے محل کے پاس گیا تو کہتے ہیں کہ دریا پر تھا فرعون کا محل، لبے دریا، جو نیل کا دریا تھا وہاں کے، وہاں جو ہے ایک صندوق بہتا ہوا جب آتا ہوا دیکھا کہ بہہ کر آ رہا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ سیر کر رہی تھی، کوئی کہتا ہے بی بی آسیہ سیر کر رہی تھی، کوئی کہتا ہے نوکر چاکروں نے دیکھا، انہیں سوچا پتہ نہیں صندوق کے اندر کیا ہے. بہرحال وہ آ رہا تھا اور انہوں نے پکڑ کر اس کو نکال لیا. اور کہتے ہیں کہ دریائے نیل کے آس پاس ہی آبادی تھی، کہ ام موسیٰ بھی دریائے نیل کے ارد گرد رہتی تھی، انہوں نے پانی میں ڈال دیا، پتا بھی نہیں چلا کسی کو. اور جہاں پانی ہوتا ہے وہیں آبادی ہوتی ہے، جہاں پانی ہوتا ہے وہیں زرخیزی ہوتی ہے، اور محل بھی اس کے کنارے پر ہی تھا. اب آپ یہاں پر اس بات پر غور کریں کہ وہ بہہ کر چلا آ رہا ہے اور یہاں پر آیا ہے کہ لے یکونا. تو لام جو ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ لام علت کا ہے. اب سارے بچے جو ہیں وہ قتل ہو رہے ہیں، اور یہ بچہ جو صندوق میں بہتا ہوا آیا ہے اس کو جو ہے وہ گھر والوں نے اٹھا لیا ہے. تو لام علت کا مطلب کیا ہے کہ نتیجہ تن انہوں نے کچھ سمجھ کر اٹھایا ہے، لیکن ہوگا یہ کہ یہ ان کا دشمن بھی بنے گا اور ان کے لیے جو ہے وہ رنج کا ذریعہ بھی بنے گا. تو بعض یعنی کہتے ہیں کہ یہ لام عاقبت ہے، یعنی انجام یہ ہوگا، اور بعض کہتے ہیں کہ لام علت ہے، نتیجہ تن یہ ہوگا، بات ایک ہی ہے نا. تو لام کے معنی آپ کیا کریں گے؟ آخر کار، نتیجہ تن جو ہے. لہم لیکونا لہم، تاکہ وہ ہو لہم ان کے لیے، ان کے لیے فرعون کے لیے، حامان کے لیے اور اس کے لشکریوں کے لیے جو ظلم و ستم کا جنہوں نے بازار گرم کر رکھا تھا، عدوان و حزنا دشمن اور رنج کا باعث. انا فرعون و حامانا، کچھ شک نہیں بے شک فرعون اور حامان و جنودہما اور ان کے لشکر کیا تھے؟ کانو خاتین، وہ تھے ہی خطا کار. وہ کیسے خطا کار تھے؟ کہ انہوں نے جو ہے وہ بڑی نافرمانیاں کی تھی، بڑا ظلم و ستم کیا تھا، وہ انہوں نے ظلم کا جو ہے وہ بازار گرم کر رکھا تھا. تو گویا کہ انہوں نے جو ہے جب ظلم کا بازار گرم کر رکھا تھا تو اب اللہ تعالیٰ نے ایسے ان سے انتقام لیا. اور جب اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ انتقام لیا تو کیا تھا؟ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. تو مفسرین اس کے کیا معنی بتاتے ہیں؟ ایک تو اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ تھے ہی خطا کرنے والے، وہ تھے ہی گناہ کرنے والے. اور دوسرا جو ہے اس کے کیا معنی ہے کہ جب انسان خطا کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ چوک جاتا ہے، خطا ہو جاتی ہے نا، غلطی لگ جاتی ہے. تو انہوں نے تو سمجھا تھا اس بچے کو جب اٹھایا تو ایسے ہی اٹھایا تھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ بہتا ہوا آیا ہے تو اس کو اٹھا لیا. ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہی ان کی جو تخت ہے اس کا جو ہے وہ خاتمہ کرے گا. اور جو ہے اگر آپ پچھلی صورتوں کا جو ہے وہ جائزہ لیں تو اس میں آپ کو یہ بات پتا چلے گی کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت جو تھی نا ان کے اندر ڈال دی تھی. جب وہ صندوق کو کھولا اور اس نے بچے کو دیکھا, سورت طہٰ میں آپ پڑھ چکی ہیں, اللہ تعالیٰ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا بتاتا ہے, وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي, میں نے اپنی طرف سے تیرے اوپر محبت ڈال دی تھی. آپ پیچھے پڑھ چکی ہیں نا کہ میں نے اپنی طرف سے تیرے پر محبت ڈال دی تھی. بعض چہرے بعض بچے ایسے ہوتی ہیں کہ آپ دیکھیں تو بہت ہی جو ہے نا وہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں, بس دیکھتے ہی دل چاہتا ہے ان کو اٹھانے کو, محبت کرنے کو, پیار کرنے کو. بعض لوگ بچوں کو اٹھاتے بھی نہیں ہیں, لیکن بعض بچوں کو دیکھ کر وہ رہ نہیں پاتے نا, ان کو ان سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ میں نے تجھے اتنی خوبصورت صورت دی تھی کہ دیکھنے والوں کو بے اختیار تجھ پر پیار آتا تھا. اب اس عورت سے بھی رہا نہیں کیا, کس عورت سے, بی بی آسیہ سے, اور اس نے کہا کہ اس بچے کو قتل نہ کرو بلکہ لے کر پال لو, جب یہ ہمارے ہاں پرورش پائے گا تو ہم اسے بیٹا بنا لیں گے, ہے نا. اب ان کو تو یہ خبر ہی نہیں تھی کہ جن کو یہ بیٹا بنا کر پال رہے ہیں کل کو یہی جو ہے وہ ان کی حکومت کا تخت جو ہے وہ پلٹ دے گا. کہتے ہیں کہ بی بی آسیہ نے کہا کہ یہ جو ہے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا یہ بچہ جو ہے. اور کہتے ہیں کہ فرعون نے اس وقت کہا لکی لالی, لکی تیری ہوگا میری نہیں, تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا میری نہیں. لیکن جو ہے وہ بی بی آسیہ جو ہے انہوں نے کچھ اس طرح سے بات کی اور قائل کر لیا کہ مطلب یہ ایک بچہ ہے, پھر ہمارے پاس ہی جب رہے پلے گا, بڑے بڑا ہوگا تو پھر خود ہی اس کی آنکھوں میں ہمارا ہماری حیا ہوگی, ہمارا خیال رکھے گا. جیسے کوئی کسی کے ہاں پرورش جب پاتا ہے, اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے جب کسی کو, تو وہ اس کا خیال تو کرتا ہے نا. لیکن فرعون نے کہتے اس وقت بھی کہا کہ لکی لا لی. اچھا اب جو ہے آپ یہاں پہ بھی آپ پڑھیں کہ وقالت امراتو, اور فرعون کی بیوی نے کہا, فرعون فرعون امراتو فرعون, فرعون کی بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک, کہ قرۃ کرم سے ہے قرار بھی ہونا, اور اس کے علاوہ یہ ٹھنڈک کے لیے بھی جو ہے وہ بولا جاتا ہے کہ جیسے کوئی چیز کہیں پڑی رہے تو ٹھنڈی نہیں ہو جاتی, تو تاکہ قرۃ عین, تاکہ یہ ٹھنڈک ہو لی میرے لیے, ولک اور تیرے لیے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ عین سے مراد یہاں پہ اس جنس ہے, یعنی دو ایک آنکھ نہیں سب آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے, کہ ہماری آنکھوں میری آنکھوں کی تیری آنکھوں کی یہ ٹھنڈک بن جائے. تو فرعون نے کہا لکی لالی لا تقتلوہ, جو ہے امرات و فرعون نے کہا اس کو قتل نہ کرو, اسا این فانا, ممکن ہے, بہت ممکن ہے, شاید ہم اس سے ہمیں اس سے کوئی فائدہ پہنچے, نفع ملے, او نتخذہ ولدن, یا ہم اسے بنا لیں اپنا ہی بیٹا, وہم لا یشعرون, اور انہیں تو شعور بھی نہیں تھا کہ جس کو یہ اپنا بچہ بنا رہے تھے اور ہزاروں بچوں کو سینکڑوں بچوں کو وہ موت کی نیند سلا رہے تھے. تو آپ سوچیں ان کو اس بات کی خبر ہی نہیں تھی کہ جس وجہ سے ہزاروں بچوں کو جو ہے وہ موت کی نیند سلایا ہے, تو وہ وجہ صحیح نہیں ہے, بلکہ وہی خطرہ گھر کے اندر لے آئے ہیں. اور کہاں لائے ہیں, اپنے محل کے اندر, اپنے بستر پر, اپنی گود میں, اپنی نگرانی میں. یعنی شاہانہ جو ہے وہ طور طریقے اور انداز جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو تھے وہ آسان کر دیے. اور آپ جو ہیں دوسری طرف اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کو جو ہے آپ پڑھیں, تو وہاں پہ بھی کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ بیچا جاتا ہے, اور پھر جو ہے وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مسواہ عسا ینفعنا او نتخذہ ولدا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اس سے بھی کیا بات پتا چلتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس نے بھی تو یہی کہا تھا نا, ممکن ہے کہ ہمیں یہ فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کا قدم جو ہے وہ جما دیا. سورۃ یوسف آیت نمبر 21. اور یہاں پہ بھی کیا ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کے محل میں, فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کا قدم جو تھا وہ جما دیا. وہم لا یشعرون, اور انہیں پتا بھی نہیں تھا, انہیں کوئی شعور نہیں تھا. واصبح, اور ہو گیا صبح کے وقت ہو گیا. یہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ صبح کا وقت ہو گیا, اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حالت میں تبدیلی آ جائے, کہ اب ہو گیا فوادو دل، کس کا دل؟ ام موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کا دل. اور آپ کو پتا ہے کہ جو ہے وہ صدر جو ہے وہ سینہ ہے، قلب جو ہے وہ دل ہے، اور فؤاد کیا ہے؟ جذبات کا مرکز. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کے جو جذبات تھے، جو احساسات تھے، جو ان کی فیلنگ تھی، کیسی ہو گئی؟ ام موسیٰ فارغہ. اور فارغین کہتے ہیں ڈول کو انڈیل کر خالی کرنا، فارغ ہو جانا. تو ان کا دل جو تھا وہ بے قرار ہو گیا، یعنی ان کا دل ہر چیز اور فکر سے فارغ ہو گیا، خالی ہو گیا. ساری فکروں سے فارغ ہو کر اب ایک ہی فکر جو تھی ان کے دل میں سما گئی، اور وہ فکر تھی موسیٰ علیہ السلام کی. اور اردو میں آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتی ہیں کہ بے قراری، ان کے اندر بے قراری پیدا ہو گئی. اور بے قراری کیا تھی؟ بس ایک ہی غم لگ گیا. کبھی آپ تصور میں لائیں، اگر خدا نہ خواستہ کسی کا بچہ اس سے گم ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے، کبھی آپ مال گئی ہوں، کبھی آپ سکول لینے گئی ہوں، بچہ ملے نہ، ہے نا، ویسے بچہ جو ہے وہ بھیڑ کے اندر گم ہو گیا، آپ حج پہ گئی ہوئی ہیں، عمرے پہ گئی ہوئی ہیں، تو بچہ کھو جائے، گم ہو جائے، ایک تو ہے نا دنیا سے ہی چلا جائے، تو اس وقت ماں کی کیا حالت ہوتی ہے؟ کہ گولی لگی ہے سکول میں اور کسی کے بچے کو گولی لگی. جب 9/11 کا واقعہ ہوا تھا امریکہ میں، تو اس وقت ہمارا گھر بھی وہاں پہ قریب ہی تھا، اور 9/11 کا جو واقعہ ہوا، جو قریبی سکول تھے یعنی وہ بھی سارے خطرے کی زد میں تھے، اور بہت سے لوگ لاپتہ تھے، یعنی جو آفیسز میں گئے تھے، جو قریب تھے. تو آپ سوچیں کہ اس وقت ہر ایک کا دل جو تھا وہ کیا حال تھا اس کا نا. تو اصل بات کیا ہے؟ بس بہا فوادو، فوادو میں موسیٰ فارغہ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا. ان قادت، ان جو ہے نہیں کے معنی دیتا ہے، اب آگے جو ہے پھر لولا آ گیا نا، تو اب کیا ہے کہ قادت جو ہے کادا یا کادو قریب کے معنی دیتا ہے، ہے نا. تو کیا تھا؟ قریب تھا. لا تبدی کہ وہ ضرور ظاہر کر دیتی، لا لام تاکید ہے کہ وہ ظاہر کر دیتی بہی اس واقعے کو. کون سا واقعہ؟ ہاں کہ میں نے اپنے بچے کو دریائے نیل میں ڈال دیا ہے، اور میرا بچہ تھا وہ، کہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی. لولا اگر نہ ہوتا، اربتنا علی قلبہا، اگر ہم اس کے دل پر گرہ نہ لگا دیتے، اگر ہم اس کے دل پہ ڈھارس نہ بندھا دیتے، کہ تکونا من المومنین، تاکہ وہ جو ہے وہ یقین کرنے والوں میں شامل ہو جائے، تاکہ وہ ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائے. یہاں پر آپ ایک بات یاد رکھیں کہ ربط، یہ لفظ آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں، ربط کے معنی ہوتے ہیں گرہ لگانا، باندھنا. آپ نے پیچھے پڑھا تھا رباط الخیل، ہے نا، اسی طرح جو ہے یعنی گھوڑوں کو باندھنا. اور آپ نے پڑھا تھا رابطو، سورۃ آل عمران کے آخر میں آپ نے یہ پڑھا تھا. اور یہ لفظ جو ہے نا، یہ محاورہ ہے، ربطنا علی قلبہا. تو یہ محاورہ جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مضبوط باندھ کر گانٹھ لگانا، ربط علی قلب، کسی کے دل پر گانٹھ لگانا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ دل کی جو بے قراری اور اضطراب ہے نا، اس پر گانٹھ لگانا. تو صبر کی کسی کو توفیق دے دینا، یہ محاورہ ہے. اور بعض اوقات بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی راز ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، دل اتنا بے قرار ہوتا ہے، اتنا پریشان ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ قریب ہے کہ وہ اس کو ظاہر کر دے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل پر ایک جماؤ دے دیتے ہیں، دل پہ صبر کی توفیق دے دیتے ہیں. تو یہاں پہ بھی اس کے معنی کیا ہیں؟ اللہ رب العزت اعلان کر رہے ہیں کہ اربتنا علی قلبہا، کہ اگر ہم اس کے دل پر دھارس نہ باندھ دیتے، اس کے دل پر گرہ نہ لگا دیتے، تو ان کا دل اتنا بے چین تھا کہ وہ اس کو ظاہر کر دیتی. لتکونا من المومنین، تو ہم نے یہ گانٹھ، یہ گرہ کیوں لگائی تھی؟ تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہوں. کہ یقین کی اس بات کا تھا، سمندر میں جا کر تیرا بچہ ضائع نہیں ہوگا، اس کو کوئی نگل نہیں لے گا، وہ ڈوب نہیں جائے گا، اس کو مچھلیاں نہیں کھائیں گی، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. اگر فرعون کے گھر میں بھی چلا جائے، کہیں بھی چلا جائے دشمن کے پاس، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، ہم اسے واپس تیرے پاس لائیں گے، ہم تو اس کو رسول بنانے والے ہیں. एक दफा स्कूल से, पब्लिक स्कूल से फोन आया, मैं क्लास से गई और मुझे जाते ही फोन, एक फोन दो फोन मेरे मैसेज सुने, मियाँ भी घर नहीं थे, तो फोन ये था कि मुआज नहीं मिल रहा ना, तो यहाँ नहीं है, तो घर है बनकर नहीं, घर भी नहीं है, तो मैं जाहिर के सेल पे फोन किया, वो भी नहीं उठा रहे थे। उसको पढ़ने पढ़ाने का बहुत शौक है, किताबें पढ़ने का, तो म्यूजिक की क्लास थी और म्यूजिक की क्लास में उसने क्लास को जाना छोड़ा हुआ था और वो लाइब्रेरी जाके किताब पढ़ रहा था, और है भी पतला कमजोर सा, नजर ही नहीं आया। अब वो लाइब्रेरियन जो है उसने भी कहा हमें नजर नहीं आया, और जो टीचर थी उसने भी कहा नजर नहीं आया, और बस उससे गलती ये हुई उसने टीचर को बताया नहीं कि मैं यहाँ इसको अटेंड नहीं करा जा रहा हूँ, जैसे इत्तला देनी होती है बच्चे को। अब उनको भी, जाहिद को भी फोन आ चुका था सेल पे, तो वो भी उसको जैसे देखने के लिए घर से जा चुके थे, और मैं बड़ी हैरान थी कि कहाँ गया ना, स्कूल में नहीं है, स्कूल टाइम में बच्चा कहाँ है। अब सोचे माँ की दिल की क्या कैफियत होती है ना। तो बहरहाल मुख्तलिफ जिंदगी में ऐसे वाकयात होते हैं, थोड़ी देर के लिए आप ऐसे लगता है कंधे शल हो जाएंगे, ऐसे लगता है दिल को कुछ हो जाएगा, है ना। तो ये बात है। और इसी तरह एक दफा अमेरिका में पब्लिक स्कूल में मैं छुट्टी के टाइम को लेने गई हुई हूँ, बाहर खड़ी हुई हूँ, और वहां पे दो लोगों की लड़ाई होने लगी। दो लोगों की जो लड़ाई होने लगी, तो मैंने इसको स्कूल से ले लिया, साथ ही प्ले ग्राउंड था, और ये और अहमद दोनों खेल रहे थे झूलों पे, ये खेल रहे थे, और मैं जो थी वो मुंह मोड़ के जो लड़ाई हो रही थी उसको एकदम देखने लगी। अब सोचे इंसान क्या करता है। और इसने जो खेल से एक झूले से उतरा और देखा कि अम्मी नजर नहीं आ रही, छोटा सा था मेरा ख्याल तीन चार साल, पांच छह साल का या साढ़े पांच साल का था, इसने जो है वो झूलों वाली जगह को छोड़ा और सड़क पर चलकर घर की तरफ आने लगा। पैदल का रास्ता था और आप पुलिस भी चलती है सारा कुछ। अच्छा वो लड़ाई को थोड़ी देर जब ये देख रही थी कि लोग क्यों लड़े आपस में, और बच्चे ही थे बुरी तरह लड़ रहे थे, पुलिस भी आ चुकी थी, मैंने जो पीछे मुड़ के देखा तो बड़ा बेटा तो था, छोटा था ही नहीं, और पूरे पार्क में तीन चार जगह से वो थी गेट बने हुए थे। अब मैं जल्दी जल्दी हर तरफ मैंने देखा, और वैसे भी सातवां आठवां आमना का था, और अब मुआज नजर नहीं आ रहा, और भी जो दोस्तें थी वो भी जो है साथ में एक दो लोग थे वो देखने लगे। एक औरत कहने लगी मेरे पास सेल फोन है, पुलिस को कॉल करूं। मैंने कहा आप उसको कॉल नहीं करें, तो अल्लाह मदद करता है, यानी कहीं नहीं जाएगा, यहीं कहीं होगा। फिर वो सारे वाकयात जहन में आने लगे कि लोग उठा के ले जाते हैं और पकड़ लेते हैं, और अगर पुलिस ले ले तो फिर वो वैसे ही बच्चे ले लेती है, सारी बातें। अब फिर जो है मैंने जो है वापिस आई मैं घर, घर की तरफ में आने लगी, मैंने कहा नहीं अभी 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 आप किसी को फोन ना करें, इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा। तो बड़ी मुश्किल से लोगों को मना किया, फिर मैं घर की तरफ आने लगी, और ये रोता हुआ ना घर जाके एक दरवाजा नॉक करके फिर वापिस आ रहा था पार्क की तरफ। इतनी इसने तेजियां दिखाई है बहुत दफा, बहुत जैसे बहुत बच्चे बहुत ही होते हैं ना फुर्तीले भी तेज भी, तो फिर ये रोता हुआ वापस आ रहा था, और फिर इसको मैंने हाथ से पकड़ा, तो मैंने कहा तुम्हें घर याद था, तो कहता है कि हाँ मैंने, मुझे जब मैंने देखा मुझे नजर नहीं आई, हालांकि मैं उसी जगह पे थी जैसे बेंच पे बैठी हुई, यूं रुख नहीं था मेरा, यूं रुख था बस रुख मोड़ा था। तो ये क्या है कि माँ का दिल कैसा दिल होता है ना, तो लम्हे भर के अंदर जैसे इंसान पर एक कयामत गुजर जाती है। तो आप इन वाकयात को याद करें। अब लेकिन आप सोचें कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा जो है, अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने उनके दिल पर गिरा लगाई और हमने उनको जो है वो सबर अता किया, और जो है वो यकीन करने वालों में से थी। इससे ये बात भी पता चलती है कि वो बड़ी साबिरा थी, बीबी हाजरा भी साबिरा थी। तो क्या बात अमल के लिए क्या मिलती है, सबर। सबर बहुत जरूरी है कि हम, और हमारे अंदर सबर की बड़ी कमी है, छोटी छोटी बातों पर वो परेशान हो जाते हैं, वेला शोर और मर गए और लुट गए और लोगों अब क्या करें, हमारा कोई है कोई क्या करें, कि क्या हाल हमारा हो जाता है ना। तो असल बात क्या है कि जिंदगी आजमाइशें तो आती हैं, कदम कदम पे आती हैं, लेकिन जिंदगी नाम है सबर का, जिंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का। फिर अब क्या है, वकालत ले उखते ही, मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने इसकी बहन को कहा, ले उखते ही, किसकी बहन, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन, अपनी बहन नहीं, ले उखते ही, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने मूसा अलैहिस्सलाम की बहन को कहा, हा की जमीर नहीं है, ही की जमीर है, उनकी बहन को कहा। और कहते हैं कि ये मूसा अलैहिस्सलाम की जो बहन थी इनका नाम था मरियम बिन्त इमरान। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा भी मरियम बिन्त इमरान थी ना, नाम और वल्दियत दोनों एक जैसे हैं। तो इसे कहा कहते हैं कि इसकी बहन की उम्र तकरीबन 12 साल थी, बहन थी, फिर उसके बाद हारून अलैहिस्सलाम थे, फिर मूसा अलैहिस्सलाम थे। अब हारून अलैहिस्सलाम क्यों जो है उनको ज़िबा नहीं किया गया, इसलिए कि उस जमाने में अभी ख्वाब नहीं देखा था, अभी कत्ल करवाने शुरू नहीं हुए थे बेटे। तफ़सीर में मैं ये पढ़ रही थी कि अभी बच्चों को कत्ल करवाना फिरौन ने शुरू नहीं किया था, इसलिए हारून अलैहिस्सलाम भी बच गए और बहन भी छोटी सी थी। खैर, अब क्या हुआ, वकालत उम्मे मूसा बोली ले उख्ते ही कुस्सी ही कि इसके पीछे पीछे जा। और आपको पता ही है ना, कस्सा या कुसू कदमों के निशानों पर चलना, किसी से किस्सा गोई भी होता है। और यहाँ पे क्या है, कुस्सी ही कि इसके पीछे पीछे जा, किसके पीछे पीछे, तो संदूक के, संदूक के, यानी अब सोचे समंदर के अंदर संदूक ताबूत बह रहा है और कहा कि तू भी इसको जरा देख, माँ की बेकरारी देख, इसको माँ कहते हैं, जा तो सही इसके पीछे जा, का बासुरत बही और इसको देखती जा, का बासुरत बस देख बही इसको, इस संदूक को देखती जा, मूसा को देखती जा, अन जुनुबिन। अब आप देखें कि यहां पर जो है जुनूब का लफ्ज आया है और जुनूब जो है यानी अजनबी और दूर के मानी भी देता है, और साथ ही अगर जैसे है ना आप पीछे पढ़ चुकी हैं सूरत निसा में जारिल जुम्बी है ना, सात वाले पड़ोसी है ना, तो सात के माने भी देता है ना ये बात, कि एक तो है अजनबी दूर, जुम्बी अगर होगा तो क्या है कि दूर रहकर देखना, ये ना हो कि उसके करीब चली जाओ और पता चला जाए, पता चल जाए किसी को भी, यानी जुम्बी के मानी क्या होते हैं कि दूर से अजनबी बनकर देखना, और अगर जम कहें तो जरा साथ साथ भी रहना, ये ना हो कि इतनी दूर चली जाओ और पता ही ना चले कि वो संदूक गया कहां। तो बहरहाल तो मानी क्या है, इसे दूर ही दूर से देखती रहना, का बासुरत नहीं और फिर देखती जा इसको, यानी दरिया के किनारे किनारे चलती जा और इसको देखती चली जा, वह हमला यशुरून और फिरौनियों को इसका पता भी ना चला, फिरौनियों को पता भी ना चला कि ये जो लड़की साथ साथ चल रही है और संदूक के ये इसी इन्हीं का संदूक है, इन्हीं इन्हीं का कोई रिश्तेदार है, वहुम ला यशुरून और उन्हें पता ही नहीं था, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को भी पता नहीं था कि हमने जो है वो उनको जो कुएं में डाला है वो तो समझते थे खत्म हो गए होंगे, लेकिन कैसे अल्लाह ताला ने उनको कहां से निकाल कर कहां पहुंचाया। इसी तरह काफिर जो थे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने घेराव किया हुआ था घर का और उन्हें पता भी नहीं था, वो सूरत यासीन पढ़ते हुए वहां से निकल गए, वहुम ला यशुरून और उनको भी कोई नहीं पता था, तो लोगों को पता कोई नहीं होता, शऊर नहीं होता। वहरमना, अब हमने हराम कर दिया अलैही इस पर यानी मूसा अलैहिस्सलाम पर, अल मरादिया, मरादिया जो थी ये मूसा अलैहिस्सलाम पर जो है वो हमने हराम कर दी थी, मिन कबलू पहले से ही, तो मर्द उन वाहिद है और मरादे जमा है, दूध पीने की जगह जो होती है ना ये जो चेस्ट है ये छातियां जो है उसको कहते हैं मरादे, तो छातियां हमने इस पर हराम कर दी थी। और कहते हैं कि मर्दाउन जो है ये जरफे मकान और मसदर मीमी भी है, यानी छाती से दूध पीना भी और दूध पीने की जगह भी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है ना। तो अब यहाँ पे ये नहीं कहा कि एक छाती हराम की थी, सारी छातियां हराम कर दी थी, और ये किसकी छातियां थी, मुख्तलिफ दाइयों की, यानी दाइयों का दूध हराम कर दिया था। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जो है वो मना कर दिया था कि अपनी माँ के अलावा किसी अन्ना या किसी दाई का दूध ना पीना, ये हराम कर दिया था। अब हुआ क्या कि अब जो है जो संदूक खोला गया उसमें से बच्चा निकला, और बच्चा कहते हैं कि जाहिर है जब वो बच्चा निकला पानी से, जब उसको निकाला गया तो पानी जो था, पानी से निकला हुआ बच्चा जो था वो क्या कर रहा था, रो रहा था। तो कहते हैं कि मूसा को मूसा कहते क्यों हैं, कहते हैं कि किप्ती जबान का लफ्ज है और इसके मानी है मैंने उसे पानी से निकाला, और उसमें मुंह पानी को कहते थे और ओशे का मतलब था बचाया हुआ, तो मूशे या मूसा इसके मानी ये थे कि मैंने उसको पानी से बचाया। तो अब जो है क्या है कि इसके मानी ये हैं कि فرعون کے گھر میں بچے کا نام موسیٰ رکھا گیا, اور یہ عبرانی زبان کا نہیں قبطی زبان کا کہتے ہیں کہ لفظ ہے. کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ بائبل اور تلمود سے. اور اس کے معنی ہے کہ میں نے اس کو پانی سے نکالا یا پانی سے بچایا. تو اب جو ہے بچہ رو رہا ہے, اور اب جو ہے اب سوچے محل کے اندر بچہ ہے, شاہانہ اس کا انداز ہے, طور طریقے ہیں, اور اب جو ہے ہر طرف محل سے بات محل کے باہر بھی نکل گئی ہے کہ ایک بچہ ہے, رو رہا ہے, اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے فرعون نے اور اس کی ملکہ نے, اور اب جو ہے وہ دودھ نہیں پیتا کسی کا, اور مختلف انا مختلف دائیاں جمع ہو رہی ہیں نا, ان کو ایک کو لایا جا رہا ہے, دوسری کو لایا جا رہا ہے, تیسری کو, اور لوگ خود بخود بھاگ بھاگ کر بھی آئیں گے کہ کیونکہ محل کے اندر اگر کسی کو نوکری دودھ پلانے کی مل جائے تو آپ سوچیں کہ کتنا زیادہ معاوضہ اور اجرت ملے گی. تو اب کیا ہے کہ بہت سی مرادیں, بہت سی چھاتیاں جمع ہوئی ہیں, گویا کہ بہت سی دائیاں جمع ہو گئی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وحرمنا من قبل, تو دائی جمع ہونے سے پہلے ہی ہم نے حرام کر دیا تھا, موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کسی عورت کا دودھ نہ پینا سوائے اپنی ماں کے. فقالت, اب بس کہا, یہ کس نے کہا؟ بہن نے کہا جو کہ صندوق کے کنارے کنارے چل رہی تھی, اور وہیں کہیں محل کے باہر کھڑی بھی ہوگی. اب بچہ رو رہا ہے, اب بہت سی دائیاں گئی ہیں, اور اب اعلان ہے کہ کوئی ہو جو ایسی دائیا آئے جس ایسی انا آئے جس کا بچہ یہ دودھ پی لے. اب اس وقت جو ہے اس نے موقع مناسب دیکھا, فقالت, کہنے لگی, حل ادلکم, کیا میں بتاؤں تم کو, کیا میں دلالت کروں تمہاری, کیا میں رہنمائی کروں تمہاری, الا اہل بیتن, ایک گھرانے کی, ایک گھر والوں کی, یکفلونہ, جو اس کی کفالت کریں, جو اس بچے کی پرورش کریں, لکم, تمہارے لیے, یعنی اہل محل کے لیے, فرعون اور اس کی بیوی کے لیے جو ہے وہ اس بچے کی پرورش کریں, وہم لہو ناسحون, اور وہ ہوں اس کے خیرخواہوں میں سے. ناسے کی جمع ہے ناسحون, اور اس کے وہ خیرخواہوں میں سے ہوں گے, بڑی ہی خیرخواہی چاہنے والے, بڑے اچھے طریقے سے رکھیں گے وہ لوگ. فرددناہ الی امہ, پس ہم نے اس کو واپس پہنچا دیا اس کی ماں کی طرف. آپ غور تو کریں اس بات پر, کتنی خوبصورت بات ہے کہ اب جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہتی ہے کہ میں ایک گھر والوں کا پتہ بتاتی ہوں, اور محل والے کہتے ہیں کہ جا اس عورت کو لے آ, چنانچہ وہ دوڑی دوڑی جاتی ہے اور اپنی والدہ کو لے کر واپس آتی ہے. جب واپس آتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ساتھ ہوتی ہے. تو اس بات کا اب اندازہ لگائیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, فرددناہ, ہم نے لوٹا دیا موسیٰ کو, الی امہ, اس کی ماں کی طرف. کیوں لوٹایا؟ کئی تقرر عینہا, تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. اور فرعون کی بیوی نے کیا کہا تھا, قرۃ عین لی ولک, کہ میری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں اور تیری بھی. تو فرعون نے آگے سے کہا تھا, لکی لا لی, تیری ہوں گی میری نہیں, اور اللہ نے اس کو سچ ثابت کر دیا. تو کہا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. کیوں؟ پیچھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہا تھا ولا تخافی ولا تحزنی, تو یہاں پہ بھی کہا ولا تحزنا, اور جو ہے ازردہ نہ ہونا, غم نہ کرنا, والے تعلما, اور تاکہ وہ جان لے, ان وعد اللہ حق, کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے, اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. میری پیاری بہنوں, اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی حکمت, اللہ کی تدبیر جو ہے وہ اللہ جانتا ہے, دنیا نہیں جانتی. اور اللہ کی تدبیروں میں خیر نظر آتی ہے. اور آپ یہ بات بھی یاد رکھیں, زندگی میں بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے انجام کی حقیقت سے ہم بے علم ہوتے ہیں, اور اللہ کو اس کام کے حسن انجام کا پتہ ہوتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب وہ کام ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا. جیسے سورۃ البقرہ آیت 216 میں آپ پڑھ چکی ہیں, ہو سکتا ہے جس چیز کو تم برا سمجھو اس میں تمہارے لیے خیر ہو, اور جس کو تم پسند کرو اس میں تمہارے لیے شر کا پہلو ہو, ہے نا؟ اور زندگی میں بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں, اور خیر کا پتہ بڑی دیر بعد جا کے چلتا ہے, اس خیر کا پتہ بڑی دیر بعد چلتا ہے, لیکن اس وقت ہمارا جو واویلا اور شور ہے, بے صبری ہے, اور رونا پیٹنا ماتم کرنا, وہ ہمارے اجر کو کم کر دیتا ہے, ہماری نیکیوں کو ضائع کرتا ہے. تو کرنا کیا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے, اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ڈالی ہے تو اس کو کٹوا بھی دے, اب کاٹ بھی تو دے. اللہ میں تو اس قابل نہیں تھی, لیکن تو نے مجھ میں یہ آزمائش ڈال دی, اب اس آزمائش کے شانے شایان مجھے صبر بھی دے، مجھے تقویٰ بھی دے، مجھے بہترین بنا دینا جیسا کہ تو مطلوب ہے، تاکہ جیسا کہ تجھے مطلوب ہے، تاکہ میں میرا عمل جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے. اس طرح سورۃ نساء آیت 19 میں آتا ہے، تم کسی چیز کو برا سمجھو اور اللہ اس میں تمہارے لیے خیر کثیر پیدا کر دے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے، کیا بات سامنے آتی ہے کہ ہماری بہتری اس میں ہے کہ اپنی پسند ناپسند کو چھوڑ کر قطع نظر اس سے ہر معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی پابندی کریں. اسی لیے ہمارے لیے خیر ہے اور اسی لیے ہمارے لیے جو ہے وہ بہتری ہے، ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور ہماری آخرت بھی. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا، پیچھے کہا تھا انا رادوہ الیکی فردت نہ ہوں الا امہ، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی والدہ کی طرف پلٹا دیا. یہاں ایک بات پیدا ہوتی ہے اور وہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کب ملے، جب ان کو سمندر میں ڈال دیا تھا، پہلے دریا میں ڈالا تھا پھر ماں کے پاس جو ہے وہ آئے ہیں. اور ماں کے پاس آئے کیسے ہیں کہ ماں تو پرورش کرتی ہی اپنے بچے کی، لیکن اب وہ شہزادہ بن کر آئے ہیں. پہلے تھے وہ بنی اسرائیل، غلام قوم کا بیٹا، ایسی قوم جو ذلیل قوم ہے، طبقاتی کشمکش کا شکار ہے، کوئی عہدہ نہیں، کوئی جاہ نہیں، کوئی منصب نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے شہزادہ بنا کر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کو ماں کے سپور کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جو شخص اپنی روزی کمانے کے لیے کام کرے اور اس کام میں اللہ کی خوشنودی پیش نظر رکھے، اس کی مثال تو ام موسیٰ کی سی ہے کہ انہوں نے اپنے ہی بیٹے کو دودھ پلایا اور اس کی اجرت بھی پائی. کتنی خوبصورت بات ہے کہ جو بھی کمائی کرنے والے، تجارت کرنے والے، جو بھی وہ جاب کرتے ہیں اس میں اللہ کی رضا کا خیال رکھتے ہیں، حرام نہیں حلال کرنا ہے، ایمانداری سے کام کرنا ہے، ٹھیک ٹھیک حق ادا کرنا ہے، متففین میں نہیں شامل ہونا کہ کسی کا حق میں، ناپ تول میں، آفس کے اوقات میں کمی کرنی ہے، نہیں کچھ نہیں، رزق حلال لینا ہے، اپنا اور اپنے بال بچوں کی پرورش اللہ کی عبادت سمجھتے ہوئے جو کرتے ہیں. تو اللہ کیا کرتا ہے، روزی کمانے پر اللہ کے ہاں اس کو اجر بھی ملتا ہے، روزی بھی ملتی ہے، دنیا بھی ملتی ہے اور اجر و ثواب بھی ملتا ہے. تو ام موسیٰ کی طرح اب ماں نے بچے کو پالنا تو تھا ہی، اب اللہ نے جو دل پر گرہ لگا دی تھی، جو ان کو صبر دیا تھا اور جو بات بتائی تھی، الہام کر دی تھی، کیا کیا کہ انہوں نے اس بچے کو پانی میں بہا دیا. تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے، آزمائشوں میں اترنے کے بعد، فتنہ کا فتونہ ہے نا، آزمائشوں میں ڈالے جانے کے بعد انسان نکھرتا ہے، پھر وہ کندن بنتا ہے. اور آپ سونا کندن کب بنتا ہے، جب وہ زیادہ ڈگری پر اس کو گرم کیا جاتا ہے. تو انسان کندن کب بنتا ہے، جب آزمائشوں کی بھٹی میں پکتا ہے. آزمائشیں آتی ہیں پھر انسان کندن بن جاتا ہے. تو اب آپ دیکھ لیجئے، ماں نے صبر کیا، لوگوں کو دلی جذبات اور خیالات کا اظہار نہیں کیا. اب اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا کہ بنی اسرائیل میں ام موسیٰ کے گھر محل سے بچہ معاوضے پر آ گیا، اپنا ہی بیٹا، اس کو دودھ پلانا ہے اور جو ہے ساتھ ہی معاوضہ بھی ملنا ہے. کہتے ہیں کہ جب بی بی جو تھی ام موسیٰ یہ دربار میں گئیں، تو وہاں پہ جو ہے ٹائمنگ مقرر ہوئے کہ ان ٹائمنگ پر دودھ پلانا ہے. تو اب جو ہے فرعون نے والدہ موسیٰ سے محل میں رہنے کی درخواست کی کہ وہ محل میں ہی رہ جائے تاکہ بچے کی صحیح پرورش اور نگہداشت ہو سکے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کا دودھ فوراً لپک کر پینا شروع کر دیا، باقی کسی کا نہیں پیتے تھے. انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ یہ ماں تو نہیں ہے، بس اس وقت تو یہ تھی کہ بچہ رو رہا ہے، کسی کا دودھ تو پیئے، چلو اس کا دودھ پی لیا، یہ تو اچھی بات ہوگی، یہ مسئلے کا حل ہو گیا. اور جو ہے ام موسیٰ نے کہا کیا، یہ نہیں کہا کہ اچھا فرعون کے محل میں جگہ مل رہی ہے، نہیں، کہنے لگی میں اپنے خاوند اور بچوں کو چھوڑ کر یہاں نہیں رہ سکتی. بالآخر یہ طے پایا کہ بچے کو ساتھ ہی اپنے گھر لے جائیں اور وہاں پرورش کریں، اور شاہی خزانے سے ان کی اجرت جو ہے وہ مقرر کر دی گئی. تو یہ ہے کہ یہ ہے اللہ کی حکمت، یہ ہے اللہ کی تدبیر، کہ کئی تقرع عینها آنکھیں بھی ٹھنڈی رہیں ولا تحزنا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں ولتعلم ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون اور اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور سوچیں اس بات پر اللہ نے جتنے وعدے کیے ہیں کہ ایمان لاؤ گے تو دنیا بھی دوں گا اور آخرت بھی دوں گا, سرخروئی ملے گی, عزت ملے گی, نیک نامی ملے گی, اور پھر آخرت میں کیا ہوگا کہ جب نفس مطمئنہ بن جاؤ گے تو پھر میں آخرت میں جنت الفردوس عطا کروں گا. کاش کہ مجھے اور آپ کو یہ سبق یاد ہو جائے کہ اللہ کے وعدے سارے وعدے سچے ہیں. اللہ جو وعدہ کرتا ہے اپنے کتاب میں, اپنے رسولوں سے, اپنے مومنین سے, اللہ ان کو سچ کر دکھاتا ہے, ہے نا. اسی لیے شہد جو ہے وہ علاج کرتا ہے نا. ایک شخص جو رسول اللہ کے پاس آیا تھا, کہا تھا پیٹ خراب ہے. آپ وہ حدیث پہلے پڑھ چکی ہیں, سن چکی ہیں. تو آپ نے اس کو کہا کہ پیٹ کا علاج یہ بتایا کہ جا اور جا کے جو ہے وہ شہد جو ہے اس کو استعمال کر. تو پھر آیا کہنے لگا کہ پہلے سے زیادہ جو ہے وہ دست آنے شروع ہو گئے. کہا کہ نہیں, یعنی کہا کہ پھر اس کو استعمال کر. اس نے پھر کہا, یعنی دو تین دفعہ جب یہ بات ہوئی تو کیا بات کہی کہ تیرا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے, اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس طرح قرآن کی حقانیت پر یقین ہو. جب یقین کر کے قرآن کی آیتیں پڑھیں گے جسمانی علاج ہوگا, جب یقین کر کے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے قلبی امراض جو ہے اس کا علاج کریں گے تو پھر کیا ہے کہ روحانی طور پر بھی ہم ٹھیک ہو جائیں گے, انفرادی طور پر بھی, قومی طور پر بھی. تو بات کیا ہے, وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون. افسوس اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. فرعون نہیں جانتا تھا, حمان بھی اور اس کے لشکری بھی نہیں. اور کہیں افسوس تو نہیں, کہیں افسوس تو افسوس ہے, اور کہیں میں اور آپ تو نہیں کہ میں اور آپ بھی نہ جاننے والوں میں شامل ہیں.